بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 256 اور 257 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلامی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیم نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامن، پروگرام نیم نگاہ کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے عالمی اداروں میں ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اپنے غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ بند نہیں کیا تو عالمی عدالت انصاف میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اتوار کو 53 روز بھی جاری رہی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا مقصد وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ تہران میں سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کو، جو امریکی مفادات کا محافظ ہے، ایک سخت و انتباہ آمیز مراسلہ بھیج کر امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس نوٹ میں امریکی فریق کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے بین الاقوامی اداروں میں، جن کا ہیڈ آفس امریکہ میں ہے، ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اپنے غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا تو اسے عالمی عدالت انصاف میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے اس اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت ایک طویل عرصے سے عالمی قوانین کے منافی ایرانی سفارتکاروں کے لیے امریکہ میں قائم بین الاقوامی اداروں میں بہت سے مسائل پیدا کرتی رہی ہے، اور یہ اقدامات ایرانی اور چند دیگر ممالک کے سفارتکاروں کی کارکردگی میں خلل ڈالنے اور اسے روکنے کا باعث بنے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت کئی بین الاقوامی اداروں کی میزبانی کی حیثیت سے کیے جانے والے معاہدے اور عہد و پیمان کے باوجود کبھی بھی ایک مناسب اور لائق میزبان نہیں رہی ہے، اور اقوام متحدہ کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ان ممالک کے سفارتکاروں، ان کے بچوں اور گھر والوں کو بارہا پریشان کرنے اور اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے جو ممالک امریکی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے اور ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس درمیان ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے بحری جہاز کو خلیج فارس میں آلودگی پیدا کرنے کی بنا پر عدالت کے حکم پر روکا گیا ہے۔ انہوں نے خلیج فارس میں ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے کی بنا پر عدالت کے حکم پر روکے جانے والے جنوبی کوریا کے بحری جہاز کے بارے میں صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی عدلیہ کے موقف اور فیصلوں کا اعلان صرف عدالت کے ترجمان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں غیر ذمہ دار افراد کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اتوار کو بھی 53 روز جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی تحریک زرعی قوانین کے خلاف شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کسانوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انڈین کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ حکومت کو زرعی قوانین کو واپس لینا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پاس نہیں جائیں گے۔ کسانوں نے مختلف ریاستوں میں جملہ سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سے 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی میں شرکت کے لیے دہلی کی جانب مارچ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور اس سلسلے میں ہفتے کو شاہجہاں پور میں ایک بڑا جلسہ بھی ہوا تھا۔ دوسری جانب بعض کسان رہنماؤں کو قومی تفتیشی ایجنسی این آئی کی جانب سے نوٹس بھیجے جانے پر کسان رہنماؤں اور اپوزیشن جماعتوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کسانوں کو دھمکانے کے لیے حکومتی چال قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر میں پی ڈی پی کی لیڈر محبوبہ مفتی نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے این آئی اے کو حکومت کی پالتو ایجنسی بتایا ہے، جبکہ بی جے پی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل نے بھی حکومت کے اس اقدام کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس درمیان کسانوں نے اس معاملے پر سنگھو بارڈر پر ایک اجلاس بھی تشکیل دیا، جس میں آئندہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا مقصد وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ جمہوریت بحال کرنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے اور عدالتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی 11 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم اس وقت وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ اس اتحاد نے ملک کے مختلف شہروں میں کئی جلسے کیے ہیں، اور اس نے وزیراعظم سے آئندہ ماہ جنوری کے اختتام تک مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اتحاد کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا، جس میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کو حتمی شکل دی جائے گی۔ نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سپریم کورٹ کی 2 خاتون ججوں کو قتل کر دیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے کابل کے تائمنی علاقے میں سپریم کورٹ کی 2 خاتون ججوں کی گاڑی پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے میں 2 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان اب تک افغان عدلیہ کے کئی ججوں کو قتل کر چکے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران کابل میں سرکاری عہدیداروں، سیاسی رہنماؤں اور سماجی شخصیات پر قاتلانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ طالبان نے صوبہ بدخشاں میں گورنر ہاؤس کے ایک اعلی سیکورٹی افسر کو اس کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدخشاں کی صوبائی کونسل کے رکن عبداللہ ناجی نظری نے کہا ہے کہ یہ حملہ اعلی سیکورٹی افسر نجم الدین تازہ کورس کے گھر پر ہوا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آستان قدس رضوی پر پابندی کو امریکہ کی پستی و حقارت کی علامت، جبکہ مجلس اعلی عراق نے اسے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آستان قدس رضوی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے متولی کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے امریکی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے پاگل پن اور نفرت انگیزی موجودہ صدارتی دور کے اختتام پر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور امریکی وزارت خارجہ نے اپنے آخری ایام میں اپنا بغض نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ آستان قدس رضوی کے متولی شیخ احمد مروی کا نام پابندیوں اور دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیا جانا امریکہ کا بدترین اقدام ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ اطہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مرکز اور مقدس مقام ہے، جہاں لاکھوں مسلمان زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم امریکہ کے اس احمقانہ اقدام کو دین مبین اسلام اور مانوی اقدار کی کھلی توہین سمجھتے ہیں۔ یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کی امن و سیکورٹی یمن اور ملت یمن کے امن و سیکورٹی کی مرہون منت ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے سنا کی جانب سے سعودی عرب میں بعض اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی ریاض اور بعض دیگر عرب ممالک کی جانب سے مذمت کرنے کے ارادے کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اپنے جنگی طیارے یمن کے عام شہریوں کے قتل عام اور اس کے شہروں اور دیہاتوں کو ویران کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، انہیں سنا سے گلدستے اور امن کا کبوتر بھیجنے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ریاض بدستور دنیا کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے اور یمن و ملت یمن کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، عالمی برادری سے یمن کے حالات اور جاہر سعودی اتحاد کے اقدامات کے سلسلے میں بیدار رہنے اور آنکھیں کھلی رکھنے کا مطالبہ کیا۔ یمن کے میزائل یونٹ نے گزشتہ برسوں دوران جاہر سعودی عرب کی جارحیتوں کا جواب دینے کے لیے مقامی ماہرین پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے میزائل سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور سعودی جنگی طیاروں کے مسلسل حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے اندر بنیادی اہداف کو بھرپور نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین انتظامیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی حکومت اور حکام آئندہ انتخابات کو کامیاب بنانے کے لیے اس راہ میں حل تمام رکاوٹیں دور کر دیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر اعظم محمد اشتیا نے کہا کہ فلسطینی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی راہ میں حل تمام ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے جمعے کو عام انتخابات کے انعقاد کا سرکاری حکم جاری کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات 22 مئی کو اور صدارتی انتخابات 31 جولائی کو کرائے جائیں گے، اور اگر قانون ساز کونسل کے انتخابات دوسرے مرحلے تک کھنچ جائیں تو قومی پارلیمنٹ کے انتخابات 31 اگست کو منعقد ہوں گے۔ محدود اختیارات کے حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس الیکشن میکانزم کی بنیاد پر قومی مذاکرات شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کے ریاستی مراکز میں پرتشدد مظاہروں کے انعقاد سے متعلق ایف بی آئی کے انتباہ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور نیشنل گارڈ کو پوری طرح سے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق ایف بی آئی نے امریکہ کے سیکورٹی اداروں اور پولیس کو خبردار کیا کہ 16 سے 20 جنوری تک ملک کی تمام ریاستی اسمبلیوں کی عمارتوں کے باہر ٹرمپ کے مسلح حامیوں کے مظاہروں اور حملوں کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ قبل ازیں ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر رے نے اعلی سطحی سیکورٹی اجلاس کے دوران 20 جنوری کو نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک میں تشدد کے خدشات کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی تھی۔ انہوں نے ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام تر معلومات کا فوری تبادلہ کریں اور ہر اطلاع کو نئی اطلاع سمجھ کر تحقیق کریں۔ ایف بی آئی کے انتباہ کے بعد امریکہ بھر کے سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ نیو یارک میں کرفیو نافذ کر کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھی عباس سید نے امریکہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سیاسی امور کے ماہرین جعفر زیدی اور ڈاکٹر علی واصف سے انٹرویو کیا ہے، سماعت فرمائیے۔
دیکھیے، یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یکا یک ایک یا دو دن کے نتیجے میں ایمرج نہیں ہوتی۔ ان کا سیاسی نظام اور ڈی این اے 250 سال میں ایوالو ہوا ہے، تو اسی طرح سے پیرلل میں یہ جو فنامنن ہے جس کو ٹرمپزم لوگ نام دیتے ہیں یا ایک بحران کا نام دیتے ہیں، یہ کیفیت بھی کوئی ایک دو روز میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کا کاؤنٹر ڈی این اے ہے جو انٹرنلی اپنی ضد کے طور پہ ایمرج ہوا ہے، اور یہ نتیجہ ہے ان امپیریلسٹ پالیسیز کا جو امریکہ نے ایک کولڈ وار کے دوران کا دور تھا، ایک کولڈ وار کے بعد کا دور ہے، جس میں گزشتہ 20-25 سال میں ان کو دنیا میں کوئی خاص چیلنج نہیں سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے دنیا پہ جنگیں تھوپیں، لاکھوں لوگوں کو مارا، عراق میں، افغانستان میں، سیریا میں بھی چل رہا ہے، لیبیا میں کرائسس پیدا کیا، کلرڈ ریولوشنز کیے انہوں نے جارجیا سے لے کے وینزویلا تک لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ فیکٹرز ہوتے ہیں، بے چینی کی کیفیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا۔ عرب اسپرنگ کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور عوام کی ان تحریکوں کو انہوں نے اپنے ہی بٹھائے ہوئے جو ان کے پٹھو تھے، حسنی مبارک جیسے اور صدام جیسے لوگ، ان کو خود انہوں نے صاف کیا جب ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں اور ان کے تقاضے مکمل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک سامراجی معیشت جو ہے، جو ایک پوری دنیا پہ انہوں نے اتنی بڑے پیمانے پر جنگیں مسلط کیں، تو ایک معاشی بحران انٹرنل ڈیولپ ہوا ہے۔ سیاست معیشت سے مختلف نہیں ہوتی، جو سیاسی ڈی این اے ہوتا ہے اس کا ایک کمپوننٹ اکانومی بھی ہوتا ہے، اور امریکن اکانومی میں جو پچھلے، خاص طور سے پچھلے 5-7 سال سے جو کرائسس ڈیولپ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے آ کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ فار امریکنز، اور اس نے کہا کہ ہم اب دنیا سے اپنے آپ کو وتھ ڈرا کریں گے، اور ہم نہیں کرتے اتنا بڑا جنگی جو بل ہے، جو اس معیشت کے اوپر ہمارا دباؤ ہے اتنا، ہم وہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن جو انٹرنل ڈائنامکس بنی ہوئی ہے वो उस एक्सटर्नल यानी जो एक्सटर्नल डायनेमिक्स बनी हुई है उसको इंटरनली इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता था और बदला नहीं जा सका। चुनाचे ट्रंप की कॉन्फ्लिक्ट रही पेंटागन के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और ये विड्रॉल नहीं हो सका अफगानिस्तान से डिस्पाइट ऑल जो भी गेम्स होती रहीं, जो हो मामला चलते रहे। सो अब सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ काले गोरे की लड़ाई नहीं है। वहाँ हमने देखा सड़कों पर कि मुख्तलिफ दूसरे रंग व नस्ल के लोग भी, जो जॉर्ज फ्लाइट के रिएक्शन में जुलूस निकले और जो दूसरे जुलूस निकले, उनमें लोगों का मुतालबा ये था कि ये पुलिस स्टेट है, अब बेशुमार फंड पुलिस को दे दिए गए हैं, अब ये फंड नहीं है पुलिस के लिए फंड है।
जी डॉक्टर जाफर साहब, आप डॉक्टर जाफर साहब लाइन पे रहिएगा, मैं दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। डॉक्टर अली वासिफ, आपसे मैं एक सवाल करूंगा। ट्रंप ने जो अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया, उस मैसेज में उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वायलेंस की हमारी इस मूवमेंट में गुंजाइश नहीं है, तो क्या हम उनके इस जुमले से ये अक्स कर सकते हैं कि अब जो बाइडन के खिलाफ एक बाकायदा आइंदा 4 साल ट्रंप एक मूवमेंट चलाएंगे और ये वही सूरत हाल होगी जैसी तीसरी दुनिया के अंदर होती है कि एक वजीर आजम बन जाता है, एक हकूमत आ जाती है, दूसरी जो हकूमत अपोजिशन में आके दूसरे दिन से उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर देती है और 4 साल इसी में गुजर जाते हैं। तो आप तो DNA के थे, ज्यादा मुताले हैं, आपके मुताले है इस मसले में, तो क्या ये आइंदा 4 साल एंटी जो बाइडन या एंटी डेमोक्रेट मूवमेंट चलेगी ट्रंप की तरफ से?
DNA और उसकी सियासी तारीख पे आ जाइए और या उसकी जो फैमिली हिस्ट्री कहते हैं उस पे आ जाइए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये खामखा की बातें हैं। अगर आप DNA को गौर से देखेंगे अमेरिका के, तो ये इनके DNA में शामिल नहीं है कि ये इस किस्म की हरकतें करें। उसकी वजह जैसे कि मोहतरम जैदी ने फरमाया, उसमें माशी मसाइल हैं और अमेरिका चलता ही मईशत पर है। इसकी तमाम जो कारपुर्स हैं वो उसमें मईशत शामिल है। ये लंबी बातें मैं बस ये नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो बाइडन आराम से जो भी हुकूमत है वो करेंगे और खारजा पॉलिसी जाहिर है कि अमेरिका की सदर आए, कोई भी सदर आए, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, इनकी खारजा पॉलिसी अमूमन तकरीबन एक जैसी ही होती है। उसका भी उसकी भी वजह DNA ही है, सियासी DNA। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ बाइडन के खिलाफ कर सके। आप देखिएगा, ये तो बिजनेसमैन है, दोबारा कारोबार में लग जाएगा, इसमें इतनी ना एप्टीट्यूड ना कैपेबिलिटी है, कुछ नहीं होगा।
सामिन, इसी इंटरव्यू के साथ आज का प्रोग्राम नीम निगाह अपने अख्तिताम को पहुंचा। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ۔ اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے سماعت فرمائیے، اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام جو ہمارا تاریخ اسلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اسلامی تاریخ، جس میں ہم اسلامی تاریخ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ درواقعہ اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلام نے آنے کے بعد انسان کو کون سا مقام عطا کیا ہے۔ چونکہ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہے، اس دور کے حوالے سے ہے کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، جو عربوں کا زمانہ تھا، کہ وہ کس دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ جاہلیت کا دور تھا، اور ان کی زندگی میں کون سی مشکلات تھی، اور یہ احسان ہے خداوند متعال کا کہ اس نے رحمت للعالمین کے ذریعے اسلام ہمیں دیا، اور اسلام نے ہمیں وہ مقام عطا کیا، وہ عزت ہمیں بخشی کہ جس کے نتیجے میں اسلام وہ ایک یعنی ایسی قوم بنی کہ جس کی تاریخ آج بھی دوسرے بھی اس بات اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ ہے وہ کسی کی تاریخ نہیں ہے. لیکن آج مسلمان پھر دوبارہ سے ان مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں چونکہ اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پھر نگاہ کریں اپنی اس تاریخ کی طرف کہ ہم کس مقام پر تھے, ہمیں خدا نے کون سے مقامات عطا کیے تھے تاکہ ہمیں پھر سے وہ مقام مل سکے. ناظرین, اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے جیسا کہ حسب معمول پروگرام میں ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آج موضوع یہ ہوگا کہ اس زمانے کے افراد کی زندگی پر کون سے قوانین حاکم تھے. تو اجازت دیجیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, جناب مولانا سجاد حسین اہیر صاحب قبلہ. اجازت دیجیے, ان کی خدمت میں چلتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ, پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا, آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی پوری ٹیم کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب عطا فرمائے.
الہی آمین. قبلہ اجازت دیجیے, ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں, سرزمین پاکستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
جی, میں بھی آپ کی خدمت میں, اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ, آج جو ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارا, کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا, عربوں کا جو دور تھا, ان کی زندگی پر کون سے قوانین حاکم تھے, یہ ہمارا موضوع ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت کوسچن ہے کہ واقعاً قوانین جو کسی بھی معاشرے کے اوپر حاکم ہوتے ہیں اس معاشرے کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں.
بے شک,
مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ تاریخ کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں,
جی
تاریخ حقیقت میں ہمیں عبرتیں اور درس دیتی ہے.
جی,
اور معاشروں کے اندر جو مختلف انحرافات آتے ہیں, اگر ہم ان کا بغور مطالعہ نہ کریں تو آنے والے انحرافات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
بالکل,
اگر دین مقدس اسلام کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے کہ دین مقدس اسلام نے ان مسلمانوں کو وہ عروج بخشا ہے, اس تہذیب کو اور اس امت کو اور اس قوم کو عروج بخشا ہے, لیکن آج ہم پھر انحطاط اور انحراف کا شکار ہو رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ تو اگر تھوڑا سا غور کریں ہم, وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 30 سال بعد,
جی
40 ہجری میں, مولا متقیان علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی دعوت اسلام سے لے کر آخری وقت تک جن کا سب سے زیادہ تعارف کروایا اور جن کے بارے میں سب سے زیادہ سفارش کی, وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے, جن کو اپنے بعد اپنا خلیفہ کے طور پر, اپنے ولی کے طور پر اور جان نشین حقیقی کے طور پر جن کا تعارف کروایا وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان 30 سالوں میں اتنا انحراف آ گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے, کو شہید کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے وہ شب قدر کا انتخاب کرتا ہے اور قربتاً اللہ علی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیے کہ تاریخ کے اندر کتنا انحراف آیا ہے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے, یہ شخص جو آیا ہے یہ چھپ کر آیا ہے, اور یہ چھپ کر آ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر رہا ہے. لیکن اس سے صرف 20 سال بعد اور آئیں, اور آپ 61 ہجری میں آ کر دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اسی رسول کے نواسے کو,
جی
جس کو خود
قرآن کی زبان میں رسول کے بیٹے
بیٹے کو,
جی
اسی رسول کے بیٹے کو کہ جس کو سید شباب اہل الجنہ کا ایک رکن کہا گیا ہے, اس کو شہید کرنے کے لیے پوری امت اکٹھی ہو کر آتی ہے, اور اعلان کر کے آتی ہے اور آ کر اس کے نواسے کو شہید کر دیا جاتا ہے.
وہ غسل کرتے ہیں قربتاً الی اللہ لقتل الحسین
لقتل الحسین. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ انحراف آیا ہے. یعنی امتوں کے اندر انحراف یوں آتے ہیں اور جب تک ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان انحرافات کی جو علتیں ہیں ان کو نہیں پا پائیں گے, اور جب تک ان تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم آنے والے معاشرے کے اندر جو انحرافات آئے ہیں ان کا سدباب نہیں کر پائیں گے. جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ اب اس جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے اوپر جو قوانین حاکم ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں.
بالکل.
اگر ہم اسلام سے قبل والے معاشرے کی ان سنتوں کے اوپر جن کو قوانین کہا جاتا ہے یا سنتیں کہا جاتا ہے جو ان کے رسوم اور رواج تھے اور اٹل قانون تھے, اس کی کبھی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے.
جی.
یعنی دیکھیں نا کہ اس جہالت والے دور میں بھی قوانین ایسے تھے کہ جن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی.
بالکل.
اور جن کی اگر کوئی خلاف ورزی کر دیتا تھا تو اس کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا اور اس معاشرے کا اس کو متعون ترین فرد تصور کیا جاتا تھا.
جی.
آج کے ترقی یافتہ دور میں کیا ایسا ہے؟
آج جو یہ وہی بات ہے نا کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے چور اتنی ایمانداری سے بانٹتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی.
مثال نہیں ملتی. یعنی ہوا یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انسان نے انسانی معاشرے نے جتنی ترقی کی ہے وہ جو ان کی پازیٹیو چیزیں تھیں وہ آج اتنے عروج پر ہوتی کہ وہ شرما رہے ہوتے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھ کر آج ہم شرما رہے ہوتے ہیں. وہ جو ان کے اٹل قوانین تھے ان میں سے ایک قانون جس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ہے خلا. یہ خلا آج کل ایک طلاق کی قسم کو بھی خلا کہا جاتا ہے لیکن یہ وہ خلا نہیں.
اچھا
خلا کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ جو فرد ہے یا یہ جو خاندان ہے ہمارے قبیلے کا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
جی قبلہ بہت شکریہ, اجازت دیجیے ہم اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مزید جانکاری حاصل کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اگر آپ اس خلا کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہیں, ورنہ بیان کیجیے پھر ہم مولانا سے استفادہ کریں گے.
جی یہ ساری چیزیں معاشرے سے اور زمانے کی اجتماعی زندگی جو ہے معاشرتی زندگی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں.
جی
تو میں نے چونکہ پہلے بھی کچھ پروگراموں میں کہا تھا کہ اس زمانے کا معاشرہ کوئی مضبوط اور متحد معاشرہ نہیں تھا.
جی
اور ان کا قبیلگی نظام تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوا کرتے تھے, تو اس کے پیش نظر وہ اپنے رسومات کو کی پاسداری کیا کرتے تھے.
جی
لیکن جب اسلام آیا اسلام نے آ کے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو تم بٹے ہوئے ہو
جی
اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے پیشے اس کے طریقے سے تم کبھی بھی کمال نہیں پا سکتے ہو, کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتے ہو, لہٰذا آؤ ہم آپ کو ایک نیا آئین دیتے ہیں, نیا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جس طریقے کے سبب نہ فقط تم اپنے اس جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے ایک مضبوط حکومت بنا لوگے اور ایک مضبوط اور فاتح قوم بن جاؤ گے بلکہ تمہاری جو شجاعت کی داستانیں ہوں گی وہ دنیا میں پھیل جائیں گی اور تم دنیا کو مسخر کر لو گے.
بالکل.
اور پھر اس کا اشارہ قرآن مجید نے بھی کیا کہ پیغمبر میں لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ جو تو دین لے کے آیا ہے میں اس تیرے دین کو تو تمام ادیانوں پہ. تو پیغمبر نے جو پہلا درس ان کو دیا ایک بقیہ دروس کے ساتھ ایک اور درس دیا وہ وحدت کا تھا.
جی
پیغمبر نے اس سوسائٹی سے طلب کیا اور اس سے چاہا اور ان سے کہا کہ بسم اللہ کا قرآن کی لفظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم سب آؤ اور اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں قبیلوں میں یہ جو ٹکڑوں میں تم بٹے ہوئے ہو اس میں جو یہ تمہاری تقسیم بندی ہے اس کو چھوڑ دو, بلکہ فرمایا کہ تم کل جسد الواحد ایک جسم واحد کی مانند ہو کہ جس کے کسی ایک عضو میں درد اور تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے بے قرار ہو جاتا ہے. اور جب ان لوگوں نے پیغمبر کی یہ باتیں سنی اور اتحاد کا دامن تھاما تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کتنی حسین بن جاتی انہی ابتدائی دنوں میں, کہ وہ لوگ جو کل کلاں خود جاہل تھے اور جن کو کوئی علم و معرفت نہیں تھی وہ اسلام کے بعد استاد بن جاتے ہیں. فقط استاد جزیرۃ العرب کے نہیں بلکہ عالم کی مختلف قوموں کے مثلا استاد بن جاتے ہیں اور ان کو جا کر جو ہے ایک ایسا دین اور ایسا ایک آئین متعارف کرواتے ہیں کہ جو آسمانی ہے, کہ جس کو سن کے عام انسان کی ہوش جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے عام انسان اور دنگ رہ جاتی ہے اس کی عقل کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں, گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے, شرافت معیار ہے اور تقوی بلندی ہے, جس کے پاس تقوی ہے وہی عظیم ہے, تو صداقت عزت ہے، شرافت ہے، دیانت ہے، یہ ساری چیزیں. تو جب یہ کسی بھی سوسائٹی کے پاس جاتا تھا، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسپانیہ میں جو ہے اسلام جاتا ہے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے توسط سے، تو اگرچہ بہر کیف مختلف نظریں ہیں اس کے بارے میں، مختلف نظریات ہیں کہ کوئی اس چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے، کوئی نگیٹو دیکھتا ہے، لیکن جو چیز میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پرچہ میں اسلام تھا، اور جو پیغام لے کے آگے بڑھ رہے تھے وہ پیغام جو تھا وہ دین مبین اسلام کا پیغام تھا. اگرچہ وہاں کی قومیں جو ہیں مقصد ہے کہ بربر تھے وہاں پہ، اور ان کی زندگی بھی عربوں سے ملتی جلتی زندگی تھی، بادیاں نشینی کی میکسیمم زندگی تھی. تو یہ پیغام جب وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. یا مثلا جب ایران فتح ہوتا ہے تو ایران میں اس وقت کی جو مقصد مسلمانوں کی فوج تھی اس کے 3 برابر جو تھی وہ بادشاہ ساسانی کے پاس جو تھے، یزدگرد بادشاہ جو تھا، ساسانی بادشاہ جو تھا، اس کے پاس 3 برابر فوج تھی اسلام کے. لیکن جب وہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے یا ایرانیوں کے پاس اسلام کا، ایرانی آج بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی شمشیر کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہم اسلام کا پیغام جو تھا اس نے ہم کو جلب کیا اور ہم اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے.
بالکل جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی سجاد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو ان کے یہاں وہ قوانین پائے جاتے تھے، خلا کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے.
میں ایک بات عرض کر دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر قبیلوں کے اوپر ان کی زندگی موجود تھی اور ان کے لیے کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی،
قوانین ہیں وہ ان کے ہاں شاید نہ ہوں.
لیکن یوں بھی تھا کہ ان کے قبیلوں کے درمیان بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائج تھیں، کہ بین قبیلے مختلف قوانین تھے جن کے اوپر وہ عمل کیا کرتے. مثلا اس میں ایک خلا تھا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی انسان کو دیکھتے تھے کہ جو ان کے قبیلے کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یا کوئی فرد ہے یا وہ کوئی ایک خاندان ہے جو ان کے قبیلے کے جو بنائے گئے قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو اس کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. جس کی ایک مثال خود آپ کو نظر آ سکتی. اچھا، اور پھر کیا کرتے تھے، اس کا لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے کہ فلاں فرد یا فلاں قبیلہ، فلاں جو خاندان ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مکہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ تحریر کو لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا.
جی
یہ جو شیب ابی طالب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اس معاشرے سے کاٹ کر وہاں پہ رکھا گیا، یہ ایک خلا تھا، یہ اس وقت کا ایک قانون تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کا احترام کیا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حامی افراد تھے وہ بھی اس قانون کا احترام کر رہے تھے. جب لوگوں کو یہ دکھایا کہ اس قانون کو کھا گئی ہے دیمک، پھر کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اس قبیلے کا اور اس خاندان کا جو ہے وہ حصہ بن گئے.
یعنی گویا کہ وہ خلا کا جو وہ تھا وہ ختم ہو گیا،
جو ایگریمنٹ تھا،
جو لمٹ تھا وہ ختم ہو گئی تھی.
تو یعنی یہ ایک قانون تھا ان کے ہاں. یعنی کیا قانون تھا، قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے قبیلے کی قوانین کو نہیں مانتا تھا تو ان کو نکال دیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور قانون جس کو جوار کہا جاتا ہے، یہ جوار کا قانون یہ تھا کہ مدد طلب کرنا، مثلا ضعیف قبیلہ جو تھا یا انسان وہ جاتا تھا وہ دوسرے قبیلے سے مدد طلب کرتا تھا اور وہ اس کو پناہ دے دیتے تھے. اگر وہ پناہ دے دیتے تھے تو وہ اس کو اپنے قبیلے کا حصہ سمجھ لیتے تھے.
بالکل،
اور وہ اسی طرح اس کا دفاع کرتے تھے جس طرح اپنے قبیلے کے کسی فرد کا دفاع کر رہے ہوں. یہ جو ہجرت حبشہ والا واقعہ ہے اور وہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ جاتا ہے اور وہاں جا کر پناہ لیتا ہے، اور بعد میں قریش مکہ کے افراد جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو اپنے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہی قانون تھا جس نے اس وقت کے مسلمانوں کو وہاں پر محفوظ رکھا تھا. یہ جوار کا قانون تھا.
جی
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہیں جس کو آپ خلا کہیں، جس کو آپ جوار کہیں، یا ایک اور قانون جس کو استلحاق کہا جاتا ہے، استلحاق یعنی ملحق کرنا، اپنے ساتھ ملا لینا. یہ جو پرسنالٹیز ہوتی تھی نا، جو مائنڈ ہوتے تھے جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے مائنڈ، پرسنالٹی، بڑا ذہن جس کو کہا جاتا تھا، اس وقت بھی اگر کسی قبیلے کے اندر ایسا کوئی فرد پیدا ہو جاتا تھا تو وہ جو دوسرے قبیلے ہوتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو اپنا ساتھ ملا لیں.
صحیح.
یہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو استحصال کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پرسنالٹی پیدا ہی نہ ہو، ایسا ایجوکیشن سسٹم دے دیا جائے ٹھیک ہے کہ جس میں نوکر ہی پیدا کیے جائیں. اگر کوئی پرسنالٹی پیدا ہو تو وہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر پیدا ہو،
یا اگر پیدا ہو جائے تو اس کو کھینچ لو.
دوسرا بات، اگر پیدا ہو گئی ہے کسی موروثی مسائل کی وجہ سے یا ذاتی محنت کی وجہ سے کوئی پرسنالٹی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کو خرید لو.
اس کو ہم سے زیادہ کون سمجھے گا؟
جو ہم دیکھ رہے ہیں
ہندوستان پاکستان جو بھی ہمارے اچھی شخصیت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ
خرید لیتے ہیں. اس کو خرید لیا جائے
جی.
اچھا اگر فرد کیا اس کو خریدا نہیں جا سکتا
جی.
تو دوسرا کیا ہوتا ہے
جی.
کہ اس کو متنازع بنا دو
جی
تاکہ اس کی حجیت ختم ہو جائے.
بالکل بہت اہم سلسلہ چل رہا ہے قبلہ. اجازت دیجیے یہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں, انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بیان فرما رہے تھے ان کے قوانین کے حوالے سے.
جی ان کا اگلا قانون جو ہے وہ آپ ان کی انتقام جوئی, ان کے نزدیک انتقام لینا واجبات میں سے ہوتا تھا.
انتقام جوئی ایک اہم قانون,
ایک اہم قانون تھا اور یہ وہ قانون تھا کہ جس کی بنیاد پہ نسل در نسل ان کے قبیلوں کے مابین لڑائیاں اور جھگڑے رہتے تھے. اور اسی انتقام جوئی کے اندر میکسیمم جو انسانیت کے دشمن ہوتے تھے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے اور اپنے آداب حاصل کرتے تھے. مثلا جھوٹ بول کر
جی.
کہ مثلا جھوٹ ایک قوم کے ایک قبیلے کے پاس جھوٹ جا کر بول دیا
جی.
تو دوسرا قبیلہ جو ہے بغیر اس کے تحقیق کر لے کہ یہ قبیلہ اس کا فرد یا اس کا شخص آیا اس نے ہم سے بات کی اس کی تحقیق کر لیں تو جھوٹ کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے اور جس کے نتیجے میں کئی جانیں ضائع ہو جاتی تھیں
جی.
اور اس بات کو جب اسلام آیا ہے چونکہ وہ رسومات جو تھیں وہ اسلام کے زمانے میں ابتدائی دنوں میں بھی پائی جاتی تھی ان لوگوں میں
جی.
یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں جن کو آہستہ آہستہ قرآن مجید نے اور پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے جو ہے اس کو ختم. مثلا سورہ حجرات کی آپ وہ آیت دیکھتے ہیں کہ جس میں قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالتٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین
جی.
کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو
جی.
تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مثلا نادانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس کے بدلے میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے.
صحیح.
آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے
جی.
یہ کیسے ہوتی ہے اسلام کے اندر. ابو سفیان جھوٹ بول دیتا ہے ایکچوئل, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمارا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ آ رہا تھا اور اس قافلے کو پیغمبر نے مدینہ, چونکہ پیغمبر زمانے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور ان کی جو دسترس سے نکل چکے تھے تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان سے جنگ کریں, تو جھوٹ کے نتیجے میں جنگ بدر جو ہے یہ ہوئی.
وہ کہتا ہے کہ ہمارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا.
پیغمبر کے جو ہے وہ ساتھیوں نے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے لوٹ لیا اور ان کو زد و کوب کیا, ان کو مارا, تو جس کے نتیجے میں مثلاً ادھر سے ایک فوج بن جاتی ہے, لشکر بن جاتا ہے. تو وہ لشکر آ کے مدینہ والوں پہ حملہ کر دیتا, حالانکہ مدینہ والوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ ابو سفیان کا یا ان کے مکہ والے مکہ کے قریشیوں کا. آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس جھوٹی خبر لے کے آ جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ ہم تحقیق کر لیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو اسلام کا جو ایک اہم درس ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے
یہی ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق
کریں اور بغیر کسی, اور پھر انتقام جوئی کس قدر قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے جو ہے معاف کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ تم کس کوئی تمہارے ساتھ ایک اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے
اجازت دیجیے انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آپ سے یہ واقعہ سنیں گے. فی الحال ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بیان فرما رہے تھے, کوئی واقعہ آپ بیان کرنا چاہتے تھے.
جی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم سے زیادتی کر لیتا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے تم سے زیادتی کی ہے, دیکھنے والے کو اور سننے والے کو بھی یہی نظر آیا ہے کہ اس نے آپ سے زیادتی کی ہے, اور اگر رسول خدا فرماتے ہیں آپ میرے ماننے والے اور میرے کلمہ گو ہیں اور قرآن مجید کی اس آواز پر جو اتحاد کی خواہش قرآن نے مسلمانوں سے کی اس پہ لبیک کرنے والے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ زیادتی کر کے چلا گیا ہے, آپ اس کے دروازے پہ چلے جائیں اور جا کر کہیں بندہ خدا میں آیا ہوں, جو میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی اس کی مجھے معافی دے دیں.
یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آئے معافی
وہ آئے معافی مانگے اب وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے حالت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں آیا ہے اس کو بارکف وہ نہیں آیا ہے معافی مانگنے چونکہ وہ ظلم کر چکا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ تم اتحاد کو اس طرح سے بچاؤ کہ تم خود چلے جاؤ اس کے دروازے پہ اور جا کر کہو کہ میں نے جو تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی معافی مانگنے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر علیہ السلام
اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ظالم ہے اس کے اندر اور جرت نہیں بڑھ جائے گی ظلم کرنے کی
دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے
چونکہ یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جس طریقے سے ظلم کرنا گناہ ہے اسی طریقے سے ظلم سہنا بھی گناہ ہے
جی دیکھیں جی ظالم کی پہلے تشخیص دینا ضروری ہے ہر شخص کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے معصومین کی روایت میں اور قرآن کے انڈیکس میں پہلے ہم ظالم کی پہچان کریں کہ ظالم ہے کون ایسا نہیں کہ مطلب کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی موٹی بات کرتا ہے چاہے دانستگی میں چاہے دانستگی میں تو ہم فوراً اس کے اوپر ظالم کا فتویٰ لگا دیں فوراً اس کے اوپر فاسق کا فتویٰ لگا دیں فوراً اس کے اوپر کاذب کا کافر کا فتویٰ لگا کر اس کی جان کو ختم کر دیں تو ایسی بات نہیں ہے قرآن اور دین اتنا کوئی محدود اور لمیٹڈ نالج اور جو ہے کنزرویٹو لوگوں کا مذہب نہیں ہے کہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر ان کو ان کی جانوں سے محروم کر دیا جائے بلکہ یہ بہت وسیع مذہب ہے اور ایک براڈ مائنڈڈ لوگوں کا مذہب ہے عالمی مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اگر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسلام اتنا بڑا استحصال کرے تو پھر تو ہم ایک دن بھی زندہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ظالم ہے میں خود بھی ظالم ہوں آپ بھی ظالم ہیں کتنے حقوق ہم نے مثلا ایسی بات نہیں ہے
میری بات
کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم کا فتویٰ فوراً نہ دیں اور میں مثلا آپ برادران کے نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں
معاف کیجیے گا آپ کی بات روکتے ہوئے دیکھیں ظلم جو ہے وہ عدل کے مقابلے میں ہے اور عدل کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے اور اگر کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا جا رہا ہے بلکہ جو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر رکھا جا رہا ہے وہ ظلم ہے تو اسے ورنہ تو اگر ہم میں کوئی مسلمان کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ظلم نہیں ہے غیر مسلم اگر زیادتی کرے تو ظلم ہے تو یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی ظلم کی
ابھی میں آپ کو ایک مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ پیغمبر کے وصال کے بعد کچھ ایسے حالات گزر رہے تھے کہ میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور میری آنکھ میں کانٹا تھا اور مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا تھا ایسے میں میرے پاس دو راہیں تھیں ایک یہ کہ کھڑے ہو کر اب آپ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے جو علی الحق مع علی و علی مع الحق اب علی کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر کی حدیث کے پیش نظر ظاہر باطل ہے اب ایسے باطل کو ہٹانے کے لیے علی کے اوپر واجب نہیں تھا کہ اس کو ہٹائے لیکن علی کیوں خاموش ہو جاتے ہیں حالانکہ ابو سفیان اور کچھ اور قریشی سردار آ کے کہتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہوا کہ مثلا ہم قریشیوں سے جو ہے خلافت چھن گئی اور ایک اور خاندان میں اور ایک اور قبیلے میں منتقل ہو گئی اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینے کی گلیوں کو سوارے نظام سپاہیوں سے اور پیادے نظام سپاہیوں اور فوجیوں سے بھر دیں گے اور شام سے پہلے اپنا حق جو ہے اور جو ہماری سرداری ایک نسل سے ہماری خاندان میں آ رہی ہے اس کو واپس لے لیکن علی اس کے اوپر صبر کر جاتے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ مثلا علی باطل کے اوپر صبر کر گئے ہیں
نہیں باطل نہیں دوسری مصلحت کے تحت اہم اور
یہی بات میں کہنا چاہ رہا
ہوں کہ وہ ہے باطل ہی وہ ہے ظلم ہی لیکن میں ایک اس سے اہم چیز موجود تھی اس لیے اس
کو قرآن کا جو خواستہ ہے لوگوں سے وہ مقصد چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ظلم کے فتوے لگانے سے پہلے قرآن نے جو اتحاد چاہا ہے وہ اہم ہے اور وہ سب سے اہم ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں سب
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ نہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے
جی میں گزارش یہ کر رہا تھا ہم استلحاق کے اوپر بات کر رہے تھے میرا ابھی دل یہ بھی کر رہا تھا کہ خود انتقام جوئی کے اوپر بھی بات کی جائے لیکن استلحاق والی بات کہیں ایسا نہ ہو نہ رہ جائے استلحاق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی فرد کے اندر خصوصیت دیکھتے تھے تو اس کو اپنے قبیلے کے ساتھ ملا لیتے تھے اور قرآن مجید نے آ کر اس کو منع کیا ہے اور قرآن مجید نے آ کر کہا ہے کہ وہ جو منہ بولے بیٹے والا معاملہ ہے کہ مختلف اس کو دئی کہا جاتا تھا جس کو اپنے ساتھ ملایا جاتا تھا اس کو دئی کہا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر قرآن نے آ کر منع کیا ہے کہ نہیں آپ کسی منہ بولے بیٹے کو وہ بیٹا نہیں بنا سکتے وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے اور جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے اسی قبیلے سے تعلق ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی قبیلے کا فرد جس کے اندر کچھ کوالٹیز اور استعداد ہوتی تھیں اس کو اپنے ساتھ طاقتور قبیلہ ملا لیتا تھا اور اپنے قبیلے کا حصہ بنا لیتا تھا
آج بھی ایسا ہو رہا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ پہلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیدا ہی نہ ہو, ایسا نظام تعلیم بنا دیا جائے کہ اس میں تربیت پانے والا انسان جو ہے وہ غلام ہی رہے, جیسا کہ ہم کم از کم برے صغیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لارڈ میکالے کے بنائے گئے نظام تعلیم میں اس وقت بھی ہم غلام سے غلام تر پیدا کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس کو خرید لو, اگر وہ خریدا نہیں جا سکا تو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دو, اس کی حجیت ختم کر دو, اس کے جو اس سے آثار پیدا ہونے تھے, جو اس کی برکات پیدا ہونی تھی
وہ کسی
کام کی نہ رہیں.
بالکل.
اور اگر یہ کام بھی آپ نہ کر سکے, جو کہ اکثر نہیں ہو سکتا, ہم تو اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے کی بجائے خود ان کو متنازع بنا رہے ہوتے ہیں, اور دشمن کے اس کام میں بہت زیادہ اس کا معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں,
بڑھنے دیتے, اس کی ٹانگ
کھینچ رہے ہوتے
ہیں.
بالکل ایسا. اور اگر فرض کیا کسی طریقے سے کوئی ایک ایسی پرسنالٹیز پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ نہ رہنے دیجیے. اس وقت جس طرح آج کے جو مستعمرین ہیں اور اس آج کے جو استعمار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس وقت کا استعمار بھی یہی کام کیا کرتا تھا, اور لوگوں کے جو ذہین افراد ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا, اور اس کو کہا جاتا تھا استلحاق. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ استلحاق کر لیتا تھا تو باقی قبیلے جو تھے اس قانون کا احترام کیا کرتے تھے کہ اب یہ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے, بس یہ اسی قبیلے کا فرد ہی کاؤنٹ ہوگا. ایک اور قانون جس کو حلف کہا جاتا تھا.
جی معاف کیجیے گا, چونکہ یہ ایک طولانی سلسلہ ہے اور ہم اس موضوع کو چھیڑیں گے تو ہم گفتگو کافی دور تک جائے گی, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت شکر گزار ہیں, خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ نے بہت اہم مطالب ہمارے لیے پیش کیے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ سے بھی خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسلام نے کیا انسانوں کے لیے, یعنی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کون سا وہ عظیم تحفہ پیش کیا, اور کس ظلمت سے انسانوں کو نکالا اور نور کی طرف ہدایت کی. یہ انسان کس مقام پر تھا جو دور جاہلیت ہے اس میں, اور جب اسلام آتا ہے تو اس کی کس منزل کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور واقعاً اگر انسان اسلام کے اوپر عمل کرے تو اس دنیا ہی کو وہ جنت بنا سکتا ہے. ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ. Oh,